कोशिश करेंगे ज़्यादा वक्त नहीं हो, मेरा गला ही बैठ गया है बिल्कुल। कोई ऐसा डॉक्टर पकड़ना पड़ेगा जो ज़रा फौरी इलाज करता हो। आज तरावी मैंने बड़ी मुश्किल से पढ़ी है, बैठा हुआ गला था। तो आज हमने सूरह बकरा का आगाज़ किया है। देखो भाई, रमज़ानुल मुबारक हमारी ज़िंदगियों में पहले भी कई दफ़ा आया होगा। अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि ये रमज़ान हमारी ज़िंदगियों में इनकलाब का ज़रिया बन जाए। रमज़ान में कुरान मजीद की तिलावत का हुक्म क्यों है तरावी में और इसके अलावा भी, और अल्लाह ने रमज़ान में कुरान को नाजिल भी किया। शरीयत ने इसलिए हुक्म दिया कि कुरान है वो वाहिद किताब जो इंसान के दिलों को फेर देती है, तब्दील कर देती है। इसमें अल्लाह ने बताया है कि तुम्हारी पैदाइश का मकसद क्या है, तुम्हें मैंने पैदा क्यों किया। तो अरबी में बताया, उलमा उसको तर्जमा करके बता देते हैं, वही बिल्कुल जो लिखा हुआ है, तहरीफ नहीं करते। जो करते हैं वो पकड़े भी जाते हैं। जो आलिम किताबुल्ला में, अल्लाह की किताब में तहरीफ करता है, अल्लाह उसकी तहरीफ को कर देते हैं, इतना जलील कर देते हैं कि सबके सामने उसका मकरू चेहरा आ जाता है। उससे ऐसे काम करवाते हैं, फिर वो एक गुमराही की बात नहीं करता, फिर वो बहुत सारी गुमराहियों की बातें करता है। तो वो करता रहता है, करता रहता है, लोग समझ जाते हैं ये शहवत परस्त आदमी है, ये झूठा आदमी है, और इसका काम ही लोगों को गुमराही की तरफ लेकर जाना है। उसकी अपनी बातों में तजाद हो जाता है बहुत ज्यादा। तो हम ये कुरान मजीद की तिलावत सुनते हैं अभी तरावी में, माशाल्लाह हिम्मत की आप लोगों ने। गर्मियों के रोज़े आ रहे हैं, अब असल रमज़ान तो यही है जो गर्मियों के, अभी तक हमने बड़े मज़े किए हैं ठंडे ठंडे रोज़े गुजार के। सहाबाए कराम की जो हालात थे, जो गर्मियों में रोज़ा, अरब की गर्मी जो रेत की, वो नाकाबले बर्दाश्त है, मगर रखते थे उसमें। कुरान की इब्तदा हो रही है, बहुत सारे मजामीन हैं सूरह बकरा में, बहुत सारे अगली सूरतों में आएंगे फिर इंशाल्लाह, वो वहाँ बयान करूँगा। सूरह बकरा में जो बहुत अहम तरीन मजमून बयान किया गया है, वो ये बताया गया है कि अल्लाह ताला ने जैसे हमें कुरान मजीद अता किया, तो हमसे पहली उम्मतों में भी अल्लाह ने पैगंबर भेजे हैं, और उनको भी अल्लाह ने आसमानी किताबें दी हैं। उन्होंने अपनी आसमानी किताबों का बेड़ा गर्क कर दिया। इनमें अंग्रेज हैं, गोरे, ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले थे। इनमें अल्लाह ने किसको भेजा? ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को, बहुत ही मुकद्दस और मुबारक पैगंबर को भेजा अल्लाह ने। और उनसे भी पहले यहूदी गुजरे हैं, इसराइल, जो आज इसराइल पर कब्जा कर रहा है और जो कुछ कर रहा है, उनमें अल्लाह ने बहुत ही मुबारक पैगंबर भेजे, कलीमुल्ला, हजरत मूसा अलैहि सलातु वस्सलाम। तो अल्लाह फरमाते हैं कि ना तो यहूदियों ने अपने दीन की हिफाजत की, और अल्लाह ने उनकी किताब में उन्हें जो अहकाम दिए थे, उन अहकाम की धजियां उड़ा दी उन्होंने। साइंसी तरक्की तो कर ली उन्होंने बहुत, मगर खुदा को राजी नहीं कर सके। ईसाइयों ने साइंसी तरक्की तो बहुत कर ली, मगर अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो उनमें पैगंबर बना के भेजे थे, ईसाइयों ने, क्रिश्चियन ने उन ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल नहीं किया। जिना में, शराब में, माँ बाप की नाफरमानी में पड़ गए। तो ये जो बनी इसराइल का लफ्ज़ सूरह बकरा में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, बनी इसराइल का थोड़ा सा मैं खुलासा बता दूं, शजर नसब बता दूं, ताकि कुरान मजीद में फिर पैगंबरों के वाकयात को समझने में इंशाल्लाह आपको मदद मिलेगी। हजरत इब्राहिम अलैहि सलातु वस्सलाम अर्ज़ शाम के रहने वाले थे। शाम, ये जो मौजूदा शाम है, ये पहले इतना सा नहीं था, पहले इसमें फिलिस्तीन भी दाखिल था, समझ रहे हैं? वो सिमटते सिमटते छोटा सा हो गया। जैसे हदीस में हिंदुस्तान का तस्करा आया है, तो हिंदुस्तान में पाकिस्तान भी शामिल था, اور بنگلہ دیش بھی شامل تھا۔ آج کل جب ہم ہند کا لفظ حدیث میں پڑھتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں اس سے وہ ہندوستان مراد ہے، حالانکہ حدیث میں ہند کا لفظ جو استعمال ہوا ہے اس میں پاکستان بھی داخل ہے۔ سمجھ رہے ہو بات کو کہ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ تو حدیث میں جب کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے نا تو اس وقت کے جغرافیہ کے لحاظ سے اس کی لوکیشن متعین کی جائے گی، بعد میں نقشے تبدیل ہوئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو شام تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جو شام کی سرزمین تھی، بیت المقدس، اسرائیل، یہ جو یہودیوں کا علاقہ ہے یہ بھی اس میں داخل۔ تو یہ جو شام کی سرزمین ہے، یہاں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ سمجھ رہے ہو بات کو بچوں؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے بڑی قربانیاں دیں، اسی میں سورہ بقرہ میں ہے، بہت قربانیاں دیں، بیٹے کو ذبح کر دیا اور کرنے کے لیے لٹا دیا، اور قربانیاں وہ ان کے اپنے مقامات پر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تجھے لوگوں کا رہبر بناؤں گا۔ رہبر کا کیا مطلب ہے؟ دینی روحانی پیشوا، اللہ کی نظر میں سیاسی پیشوا، سیاسی لیڈر، یا تعلیم کے میدان میں کوئی آپ کا لیڈر ہے، سب سے زیادہ اللہ کی نظر میں کس مقتدا اور رہبر کی عظمت، یعنی کس کی اللہ کے دل میں اہمیت ہے؟ جو روحانی پیشوا، روحانی کا مطلب جو اللہ کے احکامات لوگوں کو بتاتے ہیں اور لوگ ان کو فالو کرتے ہیں دین میں، سب سے مقدس مقام اللہ کی نظر میں یہ ہے۔ روحانی سے یہ نہیں جو جنات، چڑیل، بھوت اتارنے والے روحانی ٹوپی ڈرامے، بار بار بات کہتے رہتا ہوں پھر مجھے پہلے روزے میں ہی نہ کہیں غصہ آ جائے۔ یہ جو تعویذ گنڈے والے روحانیت کے نام پہ ٹوپی ڈرامے والے ہیں، یہ ان کا روحانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو بیچاروں کو خود روحانیت نہیں ہوتی، یہ فراڈی لوگوں کا ایک ٹولہ ہے، ان کو روحانیت نہیں کہتے۔ روحانیت کا مطلب اللہ کے احکامات بتانے والا، کہ اللہ اس کام سے خوش ہوتے ہیں اور اس کام سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ کیونکہ انسان کے لیے سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ اللہ کو راضی کر لینا، تو باقی سارے اس کے بعد ہیں۔ تو ان میں بعض تو وہ شخصیات ہیں جن پر اللہ کی طرف سے مہر لگی ہوتی ہے کہ یہ اوتھینٹک ہیں، یہ جو کام کریں گے یہ خود نہیں ہوگا بلکہ میری طرف سے ہوگا۔ ایسی شخصیتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ بولو بھائی، پیغمبر، نبی۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ نبی کا ہر کام حجت ہے، نبی جو بھی کریں گے وہ کیا ہوگا؟ وہ غلط نہیں ہو سکتا، وہ شریعت ہے، وہ اللہ کے حکم سے ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا، میں آپ کو امام بنا رہا ہوں، مقتدا اور رہبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ تو میری اولاد میں بھی یہ نبوت کو جاری کرنا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی اولاد کی فکر کرنا، ان کی دینی تربیت کرنا، کہ اللہ ان میں علماء صلحاء پیدا کرے، دینی رہبر پیدا کرے، یہ پیغمبروں کی سنت ہے۔ یہ تو ہر ایک چاہتا ہے کہ میری اولاد میں فوجی پیدا ہوں، میری اولاد میں ڈاکٹر پیدا ہوں، میری اولاد میں سیاستدان پیدا ہوں، بیوروکریٹ پیدا ہوں، میری اولاد میں، اب تو یہاں بھی تک بھی لوگ چاہتے ہیں کرپٹ بھی پیدا ہوں میری اولاد میں، تاکہ سارا پیسہ وہی لوٹ لیں۔ تو ہر ایک کی تمنا ہے کہ میری اولاد میں یہ 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 پیدا ہو، لیکن کسی کی یہ تمنا نہیں ہوتی میری اولاد میں علماء پیدا ہوں۔ علماء سے تو ایسا دور بھاگتے ہیں کہ مولویوں سے دور بھاگو بس۔ تو بھائی اللہ اولاد دے تو ایک آدھ کو، میں نہیں کہہ رہا سب کو گھر بھی چلے گا، وہ بھی ضروری ہے، ڈاکٹر انجینئر بھی ضروری ہے، مگر ایک آدھ کو علم بھی سکھایا کرو، دین کا عالم بھی بنایا کرو، تاکہ وہ مقتدا اور رہبر بنے آپ کے لیے، صدقہ جاریہ بنے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا مانگی؟ اے اللہ میری اولاد میں بھی نبوت کو جاری کر دے۔ اللہ نے فرمایا، لا ینالو عہد الظالمین، سب میں نہیں، ان میں جو نیک ہوں گے ان میں تو ہوگا، جو کافر آپ کی اولاد میں پیدا ہوں گے، بدبخت پیدا ہوں گے، ان سے میرا معاہدہ نہیں ہے۔ تو اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے دو بیٹے عطا فرمائے تھے، یہ سبق میں کل سنوں گا، یاد رکھنا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دو بیٹے، اللہ جب کسی کو نوازتے ہیں تو اس کی نسل میں دین جاری کرتے ہیں، ایک کا نام اسحاق اور دوسرے بیٹے کا نام اسماعیل۔ سمجھ رہے ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام وہ بیٹے ہیں جن کو اللہ نے پھر ذبح کرنے کا حکم دیا تھا۔ اور اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم کی دو بیویاں تھیں، ایک سارہ ایک ہاجرہ۔ حضرت ہاجرہ جو تھیں، یہ جو حضرت سارہ تھیں ابراہیم علیہ السلام کی، پہلے ایک ہی بیوی تھیں حضرت سارہ، تو حضرت سارہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دوسری شادی کرائی تاکہ اللہ میرے شوہر کو اولاد دے دے، کیونکہ حضرت سارہ کے اولاد نہیں ہوتی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری شادی کی، تو اللہ کی کا حکم دیکھیے کہ پہلی سے بھی ہو گئی اور دوسری بیوی سے بھی ہو گئی۔ تو حضرت ہاجرہ کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے بیت اللہ میں، جہاں آج بیت اللہ ہے، یہ بالکل بیابان زمین تھی، کچھ بھی نہیں تھا یہاں پہ، اللہ نے حکم دیا اپنی بیوی کو یہاں چھوڑ دو، بس قربانی ہے۔ بیوی بھی نیک تھی، تو جب بیوی کو چھوڑ کر آئے ہیں وہاں پر، اسماعیل علیہ السلام بالکل چھوٹے سے دودھ پیتے تھے، ایڑیاں رگڑنے لگے اور پریشان ہو گئے، پھر اللہ نے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا، اور اللہ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ بیوی کو یہاں چھوڑ کر واپس چلے جانا اپنے وطن، یعنی فلسطین، شام، جہاں بیت المقدس ہے، اللہ کا گھر ہے، وہ بھی اللہ کا گھر تھا بیت المقدس، اور یہ بھی اللہ کا گھر، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا بیت اللہ، جو کعبہ ہے جس پر آج ہم حج کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں۔ ایک یہاں نقطے کی بات دیکھو، حضرت ہاجرہ کے شوہر تھے نبی، دیندار تھے، نبی نے اپنی بیوی سے قربانی مانگی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، کہ اللہ کا حکم ہے میں تمہیں بیابان جگہ پہ چھوڑ دوں۔ بیوی نے ایک لفظ بھی تانے اور تشنی کا نہیں کہا، کہا اگر اللہ کے حکم سے ہے تو مجھے منظور ہے۔ جو خواتین بیان سن رہی ہیں وہ یہ سوچیں کہ اگر ہمارے شوہر کبھی ہمیں کوئی ایسا حکم دے جو شوہر کا نہیں بلکہ کس کا ہے؟ اللہ کا، اور حکم بھی اتنا سخت نہیں ہے کہ کہیں چھوڑ کر آ رہے ہیں جنگل میں، اتنا سخت نہیں ہے۔ آج کل کوئی شوہر اتنا سخت حکم تھوڑی دیتا، وہ تو یہ دے گا بھائی میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں جاؤ، اور یہ اللہ ہی کا حکم ہے، میری اجازت کے بغیر یہ نہیں کرو، بال نہ کٹواؤ سر کے، ناخن نہ بڑھاؤ۔ جو دینی شوہر ہو گئے، نیک آدمی ہوگا، وہ تو یہی کہے گا نا، جو بے دین ہوگا وہ تو یہ کہے گا کہ کٹواؤ، اس طرح پھروا لو، مشین پھروا لو، ناخن چڑیلوں کی طرح بڑھا لو۔ جو بے دین ہے اس کی تو فطرت ہی صحیح نہیں ہے نا، اسے تو جو چیز، جس چیز میں بدصورتی ہے اس میں حسن نظر آئے گا۔ دیندار جو آدمی ہوتا ہے نا، اس کو فطرت میں، جس فطرت نے جس چیز میں حسن رکھا ہے، اس کو اسی چیز میں حسن نظر آتا ہے، اس کو حسن نظر آئے گا عورت کے لمبے بالوں میں، بے دین کو نظر آئے گا کٹے ہوئے بالوں میں۔ تو یہ فطرت کی بات ہے۔ اچھا خیر، تو اب نیک شوہر اگر حکم دے رہا ہے بیوی کو کہ بھائی نماز پڑھ لو اور ناخن چھوٹے کٹوا لو، تو دیکھو حضرت ہاجرہ نے ایک لفظ نہیں کہا ابراہیم علیہ السلام کو، کیونکہ یقین تھا کہ یہ خود نہیں بلکہ کس کے حکم سے کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے حکم سے قربانی دے دی جنگل میں، بیابان زمین میں، جہاں پانی نہ گھاس۔ آج کی کوئی عورت ہوتی تو کیا کہتی، مولوی سے شادی کر کے پھنس گئی ہوں میں، مجھے سب لوگوں نے کہا تھا کہ دیندار گھرانے میں شادی مت کرو۔ یہ اسی طرح جو ہے نا، اللہ کے اور اس کے رسول کے احکامات میں مروا دیں گے، زمانے کے ساتھ تو یہ چلنا جانتے ہی نہیں ہے۔ تو یاد رکھو، یہ کہہ کے آپ وقتی طور پر اپنے شوہر کو اور دیندار آدمی کو خاموش تو کر دو گی، مگر بہت ساری نعمتوں اور برکتوں سے محروم، جو اللہ آپ کی نسل میں برکتیں جاری کرنا چاہتے تھے۔ حضرت ہاجرہ نے قربانی دی کہ شوہر جو کہہ رہا ہے اللہ کے حکم سے کہہ رہا ہے، میں پورا کروں گی۔ اللہ نے حضرت ہاجرہ کو کیا ضائع ہونے دیا؟ بولو بھائی، آج جب تک کوئی بڑے سے بڑا مفتی، کوئی بڑے سے بڑے بزرگ، حتیٰ کہ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پہ چکر نہیں لگائیں گے، دوڑیں گے نہیں حضرت ہاجرہ کی طرح، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حج اور عمرہ قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ ایک عورت کی نقل اتارنے کا حکم دیا جا رہا ہے تمام پیغمبروں کے سردار کو، کیوں؟ اس لیے کہ اس عورت نے اللہ کی خاطر قربانی دی تھی، اور اللہ نے اس عورت کے بیٹے نے، بیٹے میں، جس بیٹے سے قربانی لی گئی، وہ بھی تو ایڑیاں رگڑ رہا ہے بچہ، اس بیٹے کی نسل میں اتنی برکت رکھی کہ اس بیٹے کی نسل میں سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ याद रखो, घर जो बनता है ना सिर्फ आदमी से नहीं बनता, औरत का घर बनाने और बिगाड़ने में बहुत बड़ा किरदार है। कोई शख्स कितना ही नेक क्यों ना हो, अगर उसकी बीवी पर्देदार नहीं है, फैशनेबल है, वो बच्चों को भी चाहती है कि बस ऐसे ही बने, तो उसका घर क्या हो जाएगा? बर्बाद। उसकी नस्ल बर्बाद हो जाएगी। अंग्रेजों की नस्ल क्यों बर्बाद हुई है? बुढ़ापे में ओल्ड सेंटर में मां बाप को क्यों जमा कराते हैं? इसीलिए तो कराते हैं कि उनके घरों से दीन निकला है, दीन। उनको मां बाप बोझ रगड़ने लगे हैं अब तो भाई। इसलिए ख्वातीन को भी चाहिए कि जरा कुर्बानी दिया करें, दीन की खातिर कुछ शरीयत पे चलने की कोशिश किया करें। तो अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के एक बेटे को कहां रखा? इस्माइल को कहां रखा भाई? मक्का में। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में तकरीबन 2000 साल गुजरे हैं। 2000 साल के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, और इसकी भी दुआ किसने मांगी थी? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। बैतुल्ला की तामीर कर रहे थे अपने बेटे के साथ। देखो उस वक्त वहां कुछ भी नहीं था, घास का तिनका भी नहीं। अल्लाह ने कहा घर बनाओ और ऐलान कर दो, अज़िन फिन्नास बिल हज्जी यातूका रिजालन वाला कुल्ली ज़ामिरी यातीन मिन कुल्ली फज्जिन अमीक। आप ऐलान करो, उस वक्त ना कोई लाउड स्पीकर है, ना कोई मोबाइल है, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। एक आदमी यहां बैठ के बात करता है तो उस कोने तक नहीं पहुंचती, और बात सुनने वाला भी सामने कोई नहीं है। लेकिन अल्लाह ने कुर्बानी ली ना, तो कुर्बानी के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ अल्लाह ने कबूल की है। फिर हम लोग जो दुआएं मांगते हैं वो कुर्बानी के बगैर मांगते हैं। ये जो कहते हैं ना इफ्तार के वक्त दुआ कबूल होती है, क्यों होती है? रोजेदार ने सुबह सादिक से लेके गुरूब आफ्ताब तक, बोलो भाई, कुर्बानी दी होती है अल्लाह के लिए। इसलिए उस कुर्बानी के बाद अल्लाह को बंदे पर प्यार आता है, उस वक्त दुआ कबूल होती है। तरावी के बाद भी दुआ मांगा करो। मैं तो क्योंकि बयान करना होता है ना, जल्दी आके बैठ जाता हूं, तो बाद में मौका मिले तो दुआ मांग लिया करें। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानियां दी, फिर दुआ क्या मांगी? ए अल्लाह, इस जगह को ऐसा बना दे, अभी तो कुछ भी नहीं है, एक पानी का चश्मा निकला है, और क्या है यहां पर? बाकी ना घास ना फूस, एक पानी के चश्मा देख के थोड़ी सिर्फ लोग आ जाएंगे यहाँ पे। लेकिन ऐसा बना दे, फजअल अफइदतम मिनन्नासी तहवी इलैहिम, लोगों के जो दिल हैं। अरबी में तहवी का मतलब बताए क्या होता है? पहाड़ के ऊपर जो बड़ा सा पत्थर होता है ना चट्टान पर, वो पत्थर अगर लुढ़क जाए तो बताओ उस पत्थर को कोई रोक सकता है क्या? कितनी स्पीड से घूमता हुआ आता है, उसके सामने बड़ी बड़ी क्रेने लगा दें, वो क्रेनों को घसीटता हुआ ले जाएगा। ऐसे लुढ़कता हुआ आना और इतने जोश और जज्बे के साथ आना, इसको अरबी में हवा यहवी कहते हैं। तो फरमाया कि ए अल्लाह, लोगों के दिल इसकी तरफ आए नहीं, बल्कि यहवी लुढ़कते हुए आए। पूरी दुनिया से बैतुल्ला की जियारत के लिए लोग ऐसे आए कि उनके रास्ते में रुकावट डालना इंसान के लिए मुमकिन ना रहे। 6 लाख खर्च करना पड़े, 6 लाख खर्च करके जाएं, 10 लाख खर्च करना पड़े, 10 लाख, 40-40 दिन अपने मुल्क से बाहर रहना पड़े, लोग जाएंगे और सिर्फ बैतुल्ला की जियारत करके अल्लाह के घर को देखने आएंगे। इस घर को ऐसा बना दे तू, समझ रहे? तो ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी। तो दूसरे बेटे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कहां थे? शाम में, जिनका नाम था इसहाक अलैहि सलातु वस्सलाम। हजरत इसहाक अलैहि सलातु वस्सलाम के, वो भी पैगंबर थे, हजरत इसहाक अलैहि सलाम को भी अल्लाह ने बेटा दिया। बहुत सारे बेटे दिए होंगे, लेकिन एक बेटा जिसका नाम याकूब, याकूब अलैहि सलातु वस्सलाम, समझ रहे? हजरत याकूब अलैहि सलाम का लकब था इसराइल। क्या लकब था? इसराइल। इसराइल इब्रानी जबान में अब्दुल्लाह का तर्जमा है, अब्दुल्लाह अल्लाह का बंदा। ईल अल्लाह को कहते थे, इसरा का माना अब्द, बंदा। ईल अल्लाह और इसरा अल्लाह का बंदा। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े सबर वाले पैगंबर थे। अल्लाह ने याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बहुत ज्यादा औलाद दी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने निकाह बहुत ज्यादा किए, तो याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहुत कसरत से अल्लाह ने औलाद दी। ان میں جب سورہ یوسف میں جو یوسف علیہ السلام کے واقعہ کا ذکر ہے، اس جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تو اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے تھے، بیٹیاں اس کے علاوہ تھیں، تو ان 11 بیٹوں میں اللہ نے یوسف علیہ السلام کو پیغمبر بنایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں چل رہی ہے نا نبوت، یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کیا بنایا؟ پیغمبر۔ اب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اولاد ہے وہ کیا کہلائے گی؟ بنی اسرائیل۔ سمجھ رہے ہو؟ یہ جو یہودی ہے نا، آج ایران میں بھی ہیں یہودی، دنیا میں سب سے زیادہ یہودی اسرائیل میں ہیں، اس کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ یہودی ایران میں ہیں، سمجھ رہے؟ تو یہ دو علاقے ہیں جہاں، کیونکہ یہودی سمٹ سمٹ کے نا ایک جگہ اکٹھے ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کا پروگرام ہے کچھ آگے کچھ کرنے کا، ساری جگہوں اکٹھے ہو کے یہ چاہ رہے ہیں کوئی بڑا ہلا گلا کریں، مسلمانوں پہ فساد، دنیا میں فساد مچائیں۔ تو یہ جو یہودی ہیں یہ سارے یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، بنی اسرائیل جنہیں کہا جاتا ہے۔ ان میں بہت سارے مسلمان بھی ہو گئے۔ حضرت مولانا عبد الماجد دریا آبادی جو بڑے مفسر گزرے ہیں ہمارے ماضی کے علماء دیوبند میں، یہ بھی بنی اسرائیل میں سے، اور انہوں نے اپنی تفسیر میں اپنا پورا شجر نصب بیان کیا ہے۔ تو یہ بھی باپ دادا ان کے یہودی تھے، پھر یہ اسلام قبول کیا انہوں نے، تو یہودی میں بہت سو نے اسلام بھی قبول کیا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد تھی وہ کیا کہلاتی ہے بھائی؟ بنی اسرائیل۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا گیا ہے تو یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کے لوگ لے گئے تھے مصر، مصر جو ایجپٹ کہتے ہیں نا آج کل اس کو انگلش میں، مصر لے گئے تھے، سمجھ رہے ہیں نا، وہ پھر بازاروں میں فروخت ہوتے ہوتے عزیز مصر بادشاہ کے گھر میں آئے، پھر وہ مشہور واقعہ ہے وہ ہم سورہ یوسف میں ہی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بالآخر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام مصر کے بادشاہ بن گئے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے یہاں شام سے اپنے والد کو اور اپنے سارے بھائیوں اور پورے خاندان کو سب کو کہاں بلوا لیا؟ جب کوئی آدمی کسی اچھی جگہ شہر میں جا کے سیٹل ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ سب کو کہتا ہے بھائی ادھر بارے نیارے ہو گئے، ادھر ہی آ جاؤ۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام تو گاؤں میں دیہات میں رہتے تھے اور مصر تھا اس زمانے میں بڑا ترقی یافتہ شہر، تو گاؤں سے چھڑوا کے کہاں لے آئے؟ شہر میں۔ اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ شریعت میں گاؤں کی زندگی سے شہر کی زندگی بہتر ہے، لیکن اس زمانے میں شاید اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں، کیونکہ اس زمانے میں شہر میں بے حیائی نہیں ہوتی تھی، صرف ترقی ہوتی تھی اور تہذیب ہوتی تھی، گاؤں میں تہذیب نہیں ہوتی تھی۔ علماء نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ میاں بیوی میں اگر طلاق ہو جائے، سمجھ رہے ہیں نا، تو اور بچہ ویسے تو ماں کے پاس رہتا ہے، لیکن جب ذرا بڑا ہو جائے گا نا بچہ، تو اگر دونوں میں ایک گاؤں میں ہے ایک شہر میں، تو جو شہر میں اس کے پاس رہے گا، کیونکہ شہر میں رہنے میں بچے کا فائدہ زیادہ ہے، وہ تہذیب اچھی سیکھ لیتا ہے۔ لیکن اس زمانے میں شہر میں ایک نقصان کیا ہے کہ تہذیب کے ساتھ ساتھ بے حیائی آ جاتی ہے جو دیہاتوں میں نہیں ہے، تو یہ پرانے زمانے کی بات ہے، اس زمانے کی نہیں ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے مصر میں کس کو بلا لیا؟ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان اتنا بڑا تھا جب مصر گئے، کہہ رہے ہیں 90 افراد پر مشتمل تھے، بچے اور پوتے تقریباً۔ تو یہ میں بار بار اس لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ نے پیغمبروں کے خاندان میں برکتیں بہت رکھی ہیں۔ یہ دو بچے ہی اچھے، یہ یہودی کا نعرہ ہے، یہ اللہ اس کے رسول کا نعرہ نہیں۔ اللہ جب کسی کو نوازتے ہیں تو اس کی اولاد میں اور خاندان میں برکت دے کے اس کو بڑا کر دیتے ہیں۔ اچھا لگا ہوگا نا جب 90 افراد جا رہے ہوں گے، ساری ایک ہی فیملی ہے، اور اگر ایک آدھ ہوتے تو کوئی اچھا لگتا؟ ایک بچہ ہے وہ میں نے امریکہ سے بلوا لیا ہے، ایک بیٹی انگلینڈ میں شادی ہو کے گئی تھی وہ آ گئی، بس جنازے میں یہی دو افراد ہیں میت کے۔ آج کسی کا انتقال ہوتا ہے تو میت کے جنازے میں ایک دو چیزیں آئی ہوئی ہوتی ہیں، ان میں بھی ایک کو ٹکٹ نہیں ملا ہوتا، دوسرا بمشکل، یہ کوئی جنازہ ہے بھائی۔ خیر جلدی سے بات سمیٹ کے بس میں 5-10 منٹ میں ختم کرتا ہوں، کیونکہ میں بھی انسان ہوں، میرا بھی گلا جو ہے نا وہ گلا ہے۔ تو اب دیکھو یہ میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں تاکہ یاد رہے، آئندہ جتنے بھی انبیاء کے واقعات آئیں گے نا، یہ خلاصہ یاد ہوگا تو آپ کو وہ واقعات سننے میں مزہ آئے گا اور وہ واقعات سمجھ میں بھی آئیں گے، ورنہ پتہ ہی نہیں چلے گا کون سے پیغمبر کس زمانے کے تھے، کیا بات ہو رہی ہے، کون کیا، اس میں کیا ہمیں سبق ملتا ہے، پتہ نہیں چلے گا کچھ۔ تو اب مصر میں بنی اسرائیل سارے آ کے آباد ہو گئے، یہی بنی اسرائیل جو یہودی آج کل سافٹ ویئر کے مالک اور بڑے بڑے کمپیوٹر کے سافٹ ویئر بنا رہے ہیں، بل گیٹس جیسے لوگ ان میں پیدا، پورے امریکہ کو کنٹرول میں کیا ہوا ہے۔ تو مصر میں آ کے آباد ہوئے، اس وقت یہ پرہیزگار تھے، نیک تھے، پیغمبروں کی تعلیمات پہ چلتے تھے، آہستہ آہستہ پیغمبروں کی تعلیمات سے دور ہوتے گئے، ان میں عیش و عشرت آتی گئی، جیسے مسلمانوں میں آتی ہے نا، پہلے 4 مہینے لگا کر آیا تو بہت نیک ہے، تھوڑے دن کے بعد آہستہ آہستہ وہی ڈبو، وہی گٹکا، وہی ساری چیزیں شروع۔ تو جب انسان دینی سلسلوں سے دور ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ دین کی جو بیٹری ہے نا وہ اس کی لو ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کو چارج کرنا پڑتا ہے دوبارہ۔ رمضان اسی لیے آتا ہے کہ یہ بیٹریاں دوبارہ چارج کر لو۔ تو بے دین ہوتے چلے گئے، اللہ نے ظالم حکمران مسلط کر دیا، فرعون۔ جب دین نہیں ہے، دیکھو مسلمان کو ترقی سب سے پہلے کہاں سے ملے گی؟ دین سے۔ غیروں کی ترقی کا جو ذریعہ ہے نا وہ مسلمانوں کے لیے اصول نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ تو مسلمان کو بھی چاہیے سائنسی ترقی کرے مگر دین پر بھی مضبوط رہے، ورنہ نہیں ہو سکتا اس کے لیے کچھ بھی۔ تو وہ مسلمان تھے بنی اسرائیل، جب بے دین ہوئے اللہ نے ظالم بادشاہ مسلط کر دیا، کون؟ فرعون۔ فرعون کیا کرتا تھا، ان کے نوجوانوں کو قتل کرتا تھا اور عورتوں کو باندیاں بنا لیتا تھا، مسلمان عورتیں تھیں مگر ان کو باندیاں بنا لیتا، جیسے برما میں آج کل مظالم ہو رہے ہیں نا، ظلم کی چکی پیس رکھی تھی اس نے۔ فرعون کو خواب میں آیا کہ میری سلطنت میں ایک ایسا شخص پیدا ہونے والا ہے جو میری حکومت کا تختہ الٹ دے گا۔ یہ نجومیوں نے نہیں بتایا تھا فرعون کو، یاد رکھو، نجومی کے کو کچھ بھی پتا نہیں ہوتا، نجومی کسی کو کچھ بھی نہیں بتا سکتا، اپنے بارے میں نہیں پتا ہوتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو کہاں، فرعون کو خواب آیا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے۔ پھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں پیدا کیے، اللہ نے سورہ بقرہ میں تفصیل سے احسانات گروائے ہیں بنی اسرائیل پر، کہ تم تو غلام تھے، ظلم کی چکی میں پس رہے تھے، میں نے اپنا کلیم بھیجا جس سے میں ہم کلام ہوتا تھا، موسیٰ علیہ السلام، وہ تمہیں بھیجے، اور موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے تمہیں فرعون سے نجات دی۔ کتنا بڑا اللہ نے احسان کیا نا ان پر، تو ان کو چاہیے تھا کہ ان احسانات کے بدلے میں اللہ کی اطاعت کرتے، فرما برداری کرتے، مگر انہوں نے پیغمبروں کو ستانا شروع کر دیا۔ اللہ جو حکم دیتے اس کی دلیل مانگتے، ایسا کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں ایسا کر لو، بولیں کیوں، ایسا کیوں کریں ہم، کہہ رہے ہیں ایسا کر لو بھائی، اس کی دلیل کیا ہے بھائی؟ ہر حکم میں حیل و حجت۔ وجہ کیا تھی؟ اتنا عرصہ جو قوم غلام رہتی ہے نا، غلام، پھر اس میں غیرت، حمیت، یہ چیزیں آہستہ آہستہ ختم، اس کو غلام بننے میں ہی مزہ آتا ہے پھر۔ تو اتنا عرصہ غلامی کی وجہ سے ان لوگوں میں وہ ایک حریت ہی ختم ہو گئی۔ تو اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو حکم دے رہے ہیں، پیغمبر کے ذریعے اللہ نے نجات دی، پیغمبر کے اتنے معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام گئے کہ بھائی تورات لے کر آتا ہوں، اللہ سے کتاب ہے، پڑھیں گے ان پر، اس پر عمل کریں گے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اے موسیٰ، جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے یقین نہیں کریں گے کہ یہ وہ اللہ ہی کی کتاب ہے یا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے غضبناک ہوئے، بھئی یہ کیسی بات کر رہے ہو تم؟ تو یہ پھر انشاءاللہ واقعہ میں تفصیل سے بیان کروں گا، ابھی وقت زیادہ ہو گیا۔ قصہ مختصر، ایک بات نہیں، کئی کئی دفعہ پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کچھ لوگ گواہ بن کے گئے، تو انہوں نے اللہ کی آواز بھی سنی مگر کہنے لگے اللہ کو دیکھنا ہے ہم نے، اللہ نے کوہ طور پہاڑ اٹھا کے ان کے اوپر کر دیا کہ ایمان لاؤ ورنہ میں یہ پہاڑ گرا کے تم سب کو ختم کر دوں گا۔ تو ایسے یہ لوگ ستاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے تورات لینے کے لیے، انہوں نے پیچھے ایک جادوگر نے بچھڑا بنایا، سامری جادوگر نے سونے کا بچھڑا بنایا گائے، وہ بچھڑا کیا کرتا تھا، بولتا بھی تھا۔ اب جو مشرک آدمی ہوتا ہے نا، وہ تھوڑا سا بھی شعبدہ دیکھے تو وہ اپنا ایمان بیچ ڈالتا ہے۔ ہندو کیا کرتے ہیں، مندروں میں جب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں بت ہوا میں معلق ہے، وہ ان کے پنڈت جی بتاتے ہیں دیکھو یہ تمہارا خدا ہے، کیونکہ ہوا میں ہے، یہ نہ کوئی رسی اوپر سے لٹکی ہوئی نظر آ رہی ہے، نہ نیچے سے کوئی سہارا ہے، نہ دائیں نہ بائیں، درمیان میں معلق۔ اب انہوں نے کوئی ٹیکنیکل قسم کا ایسا شعبدہ کیا ہوا ہوتا ہے، مثال کے طور پر میگنیٹ کے ذریعے یا اور کوئی ایسا طریقہ ہوتا ہے جو بہت مخفی ہوتا ہے۔ اب جب ایک نیا آدمی جاتا ہے، وہ کہتا ہے یار یہ تو بڑا عجیب و غریب ہے، تو وہ اسی کو بھگوان سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ یہی خدا ہے۔ حالانکہ بدبختو، اگر یہ درمیان میں لٹکا ہوا ہے تو اس کا خدا ہونے سے کیا تعلق، بنایا تو تم نہیں ہے نا اپنے ہاتھوں سے اس کو، نہیں یاری بات سمجھ۔ بعض لوگ مزاروں پہ جاتے ہیں، وہاں دیکھا کہ کوئی کلابازیاں کھا رہا ہے کوئی، تو وہ سمجھتے ہیں یہ بابا جو مزار کے اندر ہے نا، ان میں بڑی طاقت اللہ نے رکھی ہے، لہذا یہی ہمارے خدا ہیں، انہی سے مانگنا شروع کر دو۔ ओ भाई अगर उनको आपकी हाजत पूरी करने की ताकत होती तो सबसे पहले वो अपनी हाजत पूरी करते और कब्र से निकल के बाहर आ जाते, क्योंकि कब्र के अंदर रहना कोई भी पसंद कोई करता है क्या? है भाई, किसी को शौक है मैं कब्र के अंदर रहूं? हर आदमी चाहता है बाहर रहूं मैं। तो सबसे पहले तो वो खुद कब्र से निकल के बाहर आते, वो खुद नहीं बाहर आ सकते, तो अंदर रह के आपके काम कहां से बना सकते हैं वो। तो जिस आदमी का ईमान कमजोर होता है वो ऐसी हरकतें करता है। बनी इसराइल का ईमान कमजोर था, इन्होंने क्या किया कि जब देखा जादूगर ने बछड़ा बनाया और बछड़ा आवाज भी निकालता है, तो इन्होंने क्या सब किया कि हजरत मूसा अलैहि सलाम जब तक तौरात लेके नहीं आते फिलहाल यही वाला भगवान इसी की इबादत करो, वो तो तौरात आएगी तो हम देखेंगे कि अल्लाह ने क्या क्या हकाम दिए, इसी को खुदा बनाकर